الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فحدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال أخبرنا أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم محمد ستر ورسوله ستر والله ستر. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگوٹھی کا تذکرہ چل رہا تھا. یہاں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگوٹھی کے اوپر جو نقش، جو حروف کندہ تھے، کھدے ہوئے تھے، وہ محمد الرسول اللہ. چونکہ وہ نگینے کے اوپر، تو ایسے اگر ایک سطر کے اندر ایک سطر میں لکھے جائیں تو وہ لمبے ہو جائیں گے، اور نگینہ جس انداز سے بنایا جاتا ہے اس کی ساخت اس طرح لمبی سطر کی متحمل نہیں ہے، اس لیے وہ تین سطروں میں، محمد ایک سطر میں، رسول ایک سطر میں ایک لائن میں، اور اللہ محمد الرسول اللہ، یہ تین لائن میں محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا. اب یہ جو تین لائن میں لکھا ہوا تھا اس کی ترتیب کیا تھی؟ تو بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ لفظ محمد جو ہے وہ نیچے، اس کے اوپر لفظ رسول، اور اس کے اوپر لفظ اللہ محمد الرسول اللہ، نیچے سے اوپر پڑھیں گے اس طرح. لیکن محققین کی رائے یہ ہے کہ کسی روایت سے اس کی تائید نہیں ہوتی، اس لیے ظاہر یہی ہے کہ سطر میں ترتیب پہلے لفظ محمد، پھر رسول، پھر اللہ. بہرحال یہاں تو بتلانا یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو انگوٹھی کے اوپر نقش کھدا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا، محمد الرسول اللہ، وہ ایک سطر میں نہیں تھا، ایک لائن میں نہیں تھا، بلکہ تین لائن میں تھا. اور جیسا کہ بتلایا، کیونکہ وہ انگوٹھی کے نگینے کے اوپر تھا، اور نگینہ کی سائز ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی سطر میں ان تینوں الفاظ اور کلمات کے لکھے جانے کے قابل نہیں ہوتی، برداشت نہیں کر سکتی اس کو. حدثنا نصر بن علی الجہزمی ابو عمر قال اخبرنا نوح بن قیس عن خالد بن قیس عن قتادة عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتب الی کسرا وقیصر والنجاشی فقیل لهم انہم لا یقبلون کتابا الا بخاتم فصاغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتما حلقته فضۃ ونقش فیہ محمد الرسول اللہ. یہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسرا، قیصر اور نجاشی کے نام خطوط روانہ کرنے کا ارادہ فرمایا. سن ہجری 6 میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات صحابہ کے ساتھ عمرے کے ارادے سے ذوالقعدہ کے پہلے چاند کو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جانے کے لیے روانہ ہوئے. مکے والوں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے طے کر لیا کہ ان کو اندر داخل نہیں ہونے دیں گے. چنانچہ مکہ مکرمہ کے آس پاس جو قبائل آباد تھے ان کو بھی انہوں نے اپنا ہم نوا، ہم خیال یہ کہہ کر کے بنایا کہ وہ لوگ وہاں سے مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں. ظاہر ہے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کا نام سنے گا تو کون برداشت کرے گا. ان لوگوں نے بھی ان کا ساتھ دینا طے کر لیا، منظور کر لیا. چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو آپ کو اس سے کچھ پہلے پتا چلا کہ مکہ مکرمہ والوں نے ایک لشکر کا ایک ٹکڑی سواروں کی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ آگے بھیج دی ہے. اب اگر آپ اسی عام راستے سے جس سے آپ مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے تھے آگے بڑھتے تو لامحالہ راستے میں اس ٹکڑی سے مٹ بھیڑ ہوتی، مقابلے کی اور جنگ کی نوبت آتی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ عمرے کے ارادے سے تشریف لے جا رہے تھے اس لیے آپ کو یہ پسند نہیں تھا. تو آپ کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا راستہ بدل دیا تاکہ یہ ٹکڑی سے راستے میں مٹ بھیڑ ہی اور مقابلے کی نوبت نہ آئے. دوسرے راستے سے مقام حدیبیہ میں پہنچے اور وہیں آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی. بہرحال لمبا قصہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ مکہ والوں نے تو آپ کو یہ بتلا دیا کہ ہم آپ کو اندر جانے نہیں دیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ہدایت دی تھی اس کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طے کر لیا کہ مکہ والے جن شرائط کے ساتھ صلح کرنے پر تیار ہوں گے میں ان سے صلح کر لوں گا. چنانچہ صلح ہوئی. تو اس صلح میں ایک قلم صلح کی دفاع یہ بھی تھی کہ یہ صلح 10 سال کے لیے ہوگی، ان 10 سالوں میں دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے اوپر حملہ نہیں کرے گا. اور بھی شرائط تھے، بہرحال یہ صلح ہو چکی. اس صلح کی شرائط میں ایک شرط اور جو ہے دفاع یہ بھی تھی کہ اس سال تو یہ لوگ عمرہ نہیں کریں گے، آئندہ سال انہی تاریخوں میں آئیں گے. اس وقت ان کو مکہ مکرمہ میں 3 روز ٹھہرنے کا موقع دیا جائے گا، اس وقت تو وہ کہیں گے نہیں ہم مکے والوں نے یہ طے کیا. بہرحال صلح ہو گئی اور شرط کے مطابق عمرہ کیے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ مکہ سے واپس تشریف لے گئے. چونکہ اس صلح میں 10 سال کے لیے آپس میں ناجنگ معاہدہ ہوا تھا کہ جنگ نہیں ہوگی، تو اس کی وجہ سے دونوں فریقوں کو اطمینان کی سانس لینے کا موقع ملا. اب تک تو لڑائی کا سلسلہ ہونے کی وجہ سے ہر ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی فکر میں رہتا تھا، تدبیر میں رہتا تھا، کو اور بات سوجتی نہیں تھی. اب یہ صلح کے بعد یہ معاملہ تو ختم ہو گیا, تو قریش جو ہے اپنی تجارت میں لگ گئے, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مدینہ منورہ جانے کے بعد اب مکہ والوں کی طرف سے حملے کا خطرہ نہیں رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اب میں یہ اسلام کی دعوت جو ہے یہ جزیرۃ العرب کے آس پاس, کیونکہ مکہ مدینہ جو ہیں وہ تو جزیرۃ العرب میں حجاز اور تہامہ کے علاقے میں واقع ہیں, اس کے آس پاس کے جو ممالک ہیں ان کے جو حکمران اور وہاں کے جو بادشاہ ہیں میں ان کو اسلام کی دعوت دوں. چنانچہ اس زمانے کے جو بادشاہ لوگ تھے جن میں بڑی تو دو طاقتیں تھیں, ایک تو روم کی جس کے بادشاہ کا لقب قیصر تھا, اور دوسری جو ہے وہ فارس کی جس کے بادشاہ کا لقب کسرا. جو بھی اس تخت پر آتا اس کو اسی لقب سے یاد کیا جاتا تھا. اور اسی طرح حبشہ بھی ایک ملک تھا جو سمندر کے اس طرف تھا سامنے کی طرف, اور وہاں کے بادشاہ کا لقب نجاشی تھا. جو بھی آتا اس تخت پر اس کو اسی لقب سے, نام الگ ہوتے تھے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جب اطمینان کی سانس لینے کا موقع ملا تو آپ نے طے کیا کہ ان لوگوں کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجے جائیں. اسی کا اس میں تذکرہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے نام خطوط بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو فقیل لہو, لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ آپ ان بادشاہوں کے پاس دعوت اسلام کے خطوط بھیجنا چاہتے ہیں, لیکن ان لوگوں کا ایک خاص جو ہے ان کی ایک عادت ہے, ان کا ایک خاص دستور ہے کہ ان کے پاس جو خط بھیجا جاتا ہے وہ خط اگر مہر بند ہے, سل لگا ہوا ہے, سل لگا ہوا تو اس کو وہ قبول کرتے ہیں, اگر وہ سل والا اور مہر والا نہیں ہے تو وہ اس کو قبول نہیں کرتے. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہرحال ان کو دعوت اسلام دینی ہی دینی تھی, اس لیے جو بھی ہو جب یہ تو کہا ٹھیک ہے ہم بھی مہر بنواتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر بنوائی انگوٹھی, کیونکہ اس زمانے میں جیسا کہ پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ مہر لگانے کا کام, سکہ لگانے کا کام جیسے آج کل ربر اسٹیمپس کے ذریعے سے کیا جاتا ہے, اس زمانے میں انگوٹھی کے ذریعے سے لیا جاتا تھا. تو آپ نے وہ انگوٹھی بنوائی اور ان تینوں کے نام خطوط روانہ فرمائے. چنانچہ یہ جو ہے پہلا تذکرہ ہے جس کا, کتب الی کسرا و قیصر و نجاشی. کسرا یہ ایران کا بادشاہ, اس زمانے میں دو بڑی حکومتیں تھیں, سپر پاور جس کو کہتے ہیں, بڑی طاقتور جو ہے سلطنتیں تھیں. اس طرح مشرق کے اندر جو ہے وہ ایران کی جس کے بادشاہ کا لقب کسرا تھا, اور ادھر مغرب کے اندر یہ روم کی, تو اس کے بادشاہ کا لقب قیصر. ایک تو کسرا کے نام خط بھیجا, کسرا کا نام جو تھا, یہ کسرا تو اس کا لقب ہے, اس کا نام تھا پرویز, پرویز ابن ہرمز ابن نوشیروان. نوشیروان تو بڑا انصاف والا بادشاہ مشہور ہے جس کا عدل و انصاف, اسی کا یہ پوتا لگتا ہے یہ پرویز, پرویز اس کا نام تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام ایک خط جس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی گئی تھی, اور یہ تھا محمد رسول اللہ الی کسرا عظیم فارس. یہ خط اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسرا کے نام جو فارس کا سربراہ ہے, بڑا ہے, بادشاہ بھی نہیں لکھا عظیم لکھا. اور پھر جو مضمون تھا خط کا جس میں اس کو اسلام کی دعوت دی گئی تھی, اسلم تسلم, اسلام لیا سلامت رہے گا. بہرحال یہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ وہ وہاں پہنچا. اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ وہ ایسے بڑے بادشاہوں کے نام جب کوئی خط بھیجا جاتا تھا تو خط لے کر کے جانے والا ایلچی براہ راست بادشاہ کو خط دے سکتا نہیں تھا، بلکہ اس بادشاہ کے ماتحت جو حاکم ہوتا تھا اس کو اس سے اس کے پاس پیش کرتا، اور وہ اس ایلچی کو وہاں پہنچاتا تھا، اور خط وہاں سیدھا نہیں جا سکتا. چنانچہ یہ عرب کا جو علاقہ ہے جزیرۃ العرب، اس میں بحرین، یمن، یہ جو حصے ہیں وہ کسرا کے ماتحت تھے، اس کی حکومت میں تھے. بحرین کے حاکم کا نام تھا منذر ابن ساوا. تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ نام مبارک لے کر وہاں بحرین کے حاکم منذر ابن ساوا کے پاس پہنچے اور ان کو پیش کیا کہ یہ وہاں کسرا کو پہنچانا ہے. انہوں نے انتظام کر دیا ان کے وہاں تک جانے کا، اور کسرا کی خدمت میں یہ بات، یہ خط پیش کیا گیا. جب یہ خط اس کے پاس پہنچا ہے اور یہ خط کھولا گیا، پڑھا گیا، تو اس خط میں چونکہ شروعات میں یہ تھا من محمد رسول اللہ، کہ یہ خط اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسرا کے نام جو فارس کا بڑا سربراہ ہے، تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام لکھا تھا اور بعد میں کسرا کا، یہ چیز اس کو بہت ناگوار گزری. اور اس نے کہا کہ ایک ایسا شخص جو ہماری حکومت میں رہتا ہے، ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رہتے تھے مدینہ اور مکہ کا علاقہ، تہامہ اور حجاز کا، حقیقت میں تو دیکھا جائے تو وہ ایک آزاد علاقہ تھا، وہاں کسی بادشاہ کی حکومت چلتی نہیں تھی، لیکن جو ہے وہاں کے اس زمانے کے عرف کے مطابق وہ علاقہ کسرا کے ماتحت سمجھا جاتا تھا. جیسے یہاں پاکستان کی سرحد میں آزاد علاقہ آج بھی ہے، پہلے بھی رہا ہمیشہ، کہ وہاں جو ہے کہنے کو تو یہ کہ فلانی حکومت کے اندر ہے، لیکن وہاں کے لوگ قانونی اعتبار سے کسی کے ماتحت سمجھے نہیں جاتے، ایسا یہاں بھی تھا. تو بہرحال کہنے کو یوں تھا کہ گویا یہ ان کی رعیت ہے. تو کسرا کو بڑا غصہ آیا کہ میری رعیت کا ایک شخص ہو کر کے جو ہے میرے اس طرح میرے ساتھ معاملہ کیا. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط کو چاک کر دیا، پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اتنا ہی نہیں بلکہ اور اس کو اس نے یوں کہا، اب یہ یمن کے گورنر تھے بازان، یہ بھی کسرا کے ماتحت تھے اور اسی کو خراج ادا کرتے تھے، اس کے باج گزار تھے، ان کو لکھا کہ اس ان کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ان کو گرفتار کر کے میرے پاس بھیجو. انہوں نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا گستاخی. چنانچہ بازان کے پاس جب کسرا کا یہ خط پہنچا ہے تو بازان نے دو پہلوانوں کو بڑے طاقتور خط لے کر کے مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے. روایتوں میں ہے کہ جب یہ دونوں آدمی وہاں پہنچے ہیں اور دور سے ان کی نظر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اوپر پڑی تو وہ لرزنے لگے، کانپنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب، ایسی ہیبت عطا فرمائی تھی کہ دشمن بھی آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے مرعوب ہو جاتے. بارا جب قریب آئے انہوں نے وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور ذرا ان کو اطمینان ہوا، خط پیش کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑھا، اس میں یہی تھا کہ آپ نے وہاں یہ لکھا تھا اور آپ کے لکھنے کے انداز میں گویا بادشاہ کے ساتھ ایک طرح کی گستاخی تھی، ان دونوں کو آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط پڑھ کر کے ان دونوں سے یوں فرمایا، کل اس کا جواب مل جائے گا تم کو. اور وہاں یہ بھی ہے کہ ان دونوں کی داڑھی منڈی ہوئی تھی، مونچھیں لمبی تھی، ان کی اس حیرت کو اور ایسا چہرہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیسا بنا رکھا ہے، ناگواری کا اظہار کیا اپنا چہرہ پھیر کے، یہ تم نے کیسی شکل بنا رکھی ہے. تو انہوں نے جواب میں کہا، ہمارے رب نے، وہ کسرا کو اپنا رب کہتے تھے، ہمارے پروردگار نے ہم کو یہ حکم یہی حکم دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پروردگار نے تو مجھ کو یہ حکم دیا ہے کہ میں داڑھی بڑھاؤں اور مونچھوں کو کتوں. دیکھو یہ الچی تھے اور ویسے غیر مسلم تھے، مسلمان نہیں تھے، پھر بھی ان کے اس چہرے مہرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، ناگواری کا اظہار کیا۔ ایک مسلمان ہو کر اپنا چہرہ جو ہے داڑھی مڑا بناوے تو کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گوارا فرمائیں گے؟ بہرحال دوسرے دن صبح کو جب وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو کہا کہ جاؤ، میرے رب نے تمہارے رب کو قتل کروا دیا۔ تاریخ نوٹ کر لی انہوں نے، اور یہ واپس لوٹے۔ واپس جب وہاں یمن پہنچے ہیں بازان کے پاس جس نے ان کو بھیجا تھا، تو بازان نے کہا یہ تو بڑی بات ہے، چنانچہ وہ وقت اور تاریخ نوٹ کر لی تھی، تحقیق کی۔ تو یہاں معاملہ یہ ہوا تھا کہ یہ جو یہ پرویز ہے اس کا بیٹا تھا شیرویا، اور پرویز کی بیوی تھی جس کا نام شیرین تھا، اور وہ بڑی حسین و جمیل تھی۔ یہ بیٹا باپ کی بیوی کے اوپر عاشق ہو گیا اور اس کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی مجوسیوں کے اندر جو ہے وہ بہن کے ساتھ ماں کے ساتھ نکاح کوئی منع چیز تو ہے نہیں، یہاں یہ سگی ماں تھی بھی نہیں ویسے۔ تو بہرحال یہ جو ہے وہ اس کو حاصل کرنا چاہتا تھا، اور باپ کے رہتے ہوئے تو اس پر قبضہ کر سکتا نہیں تھا، تو بیٹے نے موقع پا کر باپ کو جو ہے قید کر دیا، نظر بند کر دیا، اور تخت پر خود بیٹھ گیا۔ اور تخت پر جب خود بیٹھا تو اب خاندان کے دوسرے جو اس کے بھائی وغیرہ مرد وغیرہ تھے ان کو بھی قتل کر دیا تاکہ کل کو اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا دعوے دار کھڑا نہ ہو۔ اب یہ باپ قید میں ہے، اور اس نے وہ بیوی کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اسی قید خانے میں رہنے کے زمانے میں جو ہے یہ باپ کو یقین ہو گیا کہ یہ مجھے مارے گا۔ چنانچہ اسی رات کو جس رات میں بھی یہ بیٹا اپنے باپ کے کمرے میں گیا، اس کو گرا کر کے اس پر چڑھ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ اور اس کے باپ نے تدبیر یہ کی کہ وہ نظر بندی کے زمانے میں جہاں اس کے کمرے میں بند تھا، اس کے پاس ایک زہر حلاحل، یعنی ایسا زہر ذرا سا بھی کھاوے تو فوراً ہلاک ہو جاوے آدمی، اس بوتل میں تھا۔ اس بوتل کے اوپر لیبل لگا دیا کہ یہ قوت باہ، یعنی مرد جب عورتوں کے ساتھ صحبت کرتے ہیں تو اس کے لیے قوت حاصل کرنے کی جو دوائی ہوتی ہے، کہ یہ مقوی باہ، کیونکہ یہ بیٹا جو تھا نا وہ عورتوں کا بڑا رسیا تھا۔ تو باپ نے پہلے ہی سے اس کے لیے قبر کھود ڈالی تھی۔ بہرحال یہ لیبل لگا دیا اور وہ تو مرا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد بیٹا اپنے باپ کے کمرے میں گیا، ساری چیزیں دیکھی، الماری کے اندر یہ بوتل بھی دیکھی جس پہ یہ لکھا ہوا، بڑا خوش ہوا، اور اس نے جو اس کو کھایا تو مر گیا۔ اور اس کے مر جانے کے بعد اب اس کے خاندان میں، چونکہ وہ پہلے ہی اپنے بھائیوں وغیرہ کو قتل کر چکا تھا، مردوں میں سے کوئی تھا ہی نہیں۔ اس کی شیرویا کی ایک بیٹی تھی، اور فارس والے شاہی خاندان کے علاوہ کسی اور فرد کو تخت حکومت پر لانا جو ہے وہ بدفالی سمجھتے تھے، بدشگونی سمجھتے تھے۔ اس لیے اس کی بیٹی جو تھی بوران، اسی کو انہوں نے کیا بنایا، بادشاہ بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی کہ فارس والوں نے جو ہے کسرا کی بیٹی کو بادشاہ بنایا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم عورت کو اپنا بادشاہ بنائے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، فلاح یاب نہیں ہو سکتی۔ خیر بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ہے اس کا ملک بالکل لیا ختم ہو گیا، سارا ملک مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ تو وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو اس نے پھاڑا تھا، تو حضور کو جب اس کی اطلاع ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جس طرح میرے خط کو انہوں نے چاک کیا ہے، ٹکڑے کیا ہے، اللہ اس کے ملک کو ٹکڑا کر دے۔ یہ تو پہلا۔ دوسرا قیصر۔ قیصر جو ہے وہ روم کا بادشاہ تھا، اور جو ہے اس کا پائے تخت قسطنطنیہ، یہ آج کل جو ترکی کا یہ ہے استنبول، تو کانسٹینٹینوپل جس کو کہتے ہیں وہ استنبول آج کل نام ہے۔ اس زمانے میں ایک تو روما عیسائیوں کے دو بڑے یہ تھے، یہ روم کے اندر جو تھا وہاں اٹلی کا اندر جس کا آج بھی نام روم ہے، اور یہ جو تھا یہ قسطنطنیہ میں اس کا پائے تخت تھا۔ اور اس کا لقب قیصر اور اس کا نام تھا ہرقل ہرکیولس نام تھا قیصر لقب تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام بھی خط بھیجا اور اس کو خط کو لے کر حضرت دحیہ ابن خلیفہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں بڑے حسین و جمیل تھے ان کو بھیجا اور وہ اس خط کو لے کر گئے بسرا یہ شام کے اندر ایک جگہ آج بھی ہے علاقہ بھی ہے شہر کا نام بھی ہے ایک تو ہے بسرا بسرا تو عراق میں ہے کوفہ اور بسرا شہر لیکن یہ بسرا تو وہاں کے حاکم کو وہ خط حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا اور وہاں کے حاکم نے خط کے ساتھ حضرت دحیہ کو وہاں یروشلم ویسے تو قیصر وہاں رہتا تھا قسطنطنیہ میں لیکن اتفاق کی بات کہ جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے نام خط بھیجا اس زمانے میں وہ جو ہے بیت المقدس کی زیارت کرنے کے لیے وہاں یروشلم یروشلم آیا ہوا تھا اور اس نے ایک منت مانی تھی اصل میں یہ دونوں بڑی حکومتیں جو تھی فارس اور روم کی ان میں آپس میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھی کچھ مدت پہلے فارس کی حکومت نے یہ ان کو یعنی قیصر کو شکست دی تھی اور اتنی زبردست کہ وہ بالکل اپنا جو علاقہ تھا اسی میں محصور ہو کر کے رہ گیا اور باقی جن علاقوں پر شام وغیرہ کا جہاں اس کا تسلط تھا وہ بھی لے لیے تھے کس نے کسرا نے بعد میں قیصر نے جو ہے دھیرے دھیرے اپنی طاقت جمع کر کے پھر وقت آنے پر یہ کیا اور یہ سارے علاقے جو کسرا نے لے لیے تھے اس سے واپس حاصل کیے تو اس نے منت مانی تھی کہ مجھے اگر اللہ جو ہے اس کے مقابلے میں کامیابی اور فتح یابی عطا فرمائے گا تو میں پیدل بیت المقدس کی زیارت کروں پیدل حج کروں گا یوں وہاں کا چنانچہ وہ وہاں سے ویسے قسطنطنیہ سے شام تک شام کا جو شہر ہے بڑا دمشق نہیں دوسرا مشہور شہر ہے نا شام کا یاد نہیں آ رہا ہمس ہمسا تو ہمسا سے وہ پیدل یروشلم گیا بادشاہ آدمی تھا اس کے پیدل چلنے کے لیے بھی باقاعدہ پھول بچھائے گئے راستے کے اندر تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو بڑا مجمع اس کے ساتھ رہتا تھا تو اس طرح وہاں پہنچا ہے تو وہاں جس زمانے میں وہ یروشلم پہنچا اسی زمانے میں حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کر کے پہنچے تھے وہ خط وہاں پیش کیا گیا وہ عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا یہ کسرا جو تھا وہ تو آتش پرست تھا اگنی پوجک تو وہ آسمانی مذہب یہ آسمانی مذہب عیسائیت کا ماننے والا تھا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آسمانی کتابوں کا بڑا عالم بھی تھا اور بڑا کاہن بھی تھا ستاروں کی چالیں اور اس سے بھی واقف تو بہرحال جو ہے اس کے پاس جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامتیں نشانیاں اگلی آسمانی کتابوں میں بتائی گئی ہیں ان سے بھی وہ بخوبی واقف تھا تو بہرحال یہ جب خط آیا تو اس نے اس خط کو کھول کر پڑھنے سے پہلے جو ہے پڑھیں گے بعد میں یہ بھیجا کس نے وہ کون ہے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے متعلق اس نے معلومات حاصل کر پہلے معلوم کروں کون ہے یہ چنانچہ اس نے اپنے یروشلم میں شام میں اپنے آدمیوں سے کہا کہ بھائی یہ یہاں سے خط آیا ہے جس علاقے سے وہاں کے کچھ لوگ اگر یہاں ہاتھ آ جاتے ہوں مل جاتے ہوں کہاں وہاں سے تو اس کے آدمیوں نے بتایا وہاں سے تو تجارت کے لیے قافلے آتے رہتے ہیں ذرا دیکھتے ہیں ہم دیکھا اتفاق کی بات ابو سفیان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمن تھے مکہ والوں کے سردار وہی ایک تجارتی قافلہ لے کر کے وہاں پہنچے ہوئے تھے چنانچہ ہرقل کے آدمیوں نے ان کا پورا قافلہ لا کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ ہے لو بادشاہ نے ان قافلے والوں سے پوچھا کہ بھئی یہ تمہارے یہاں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نبی جو پیدا ہوئے ہیں ان کے ساتھ سب سے قریب رشتہ داری والا خاندانی اعتبار سے کون ہے اتفاق کی بات کہ ابو سفیان ہی تھے. ابو سفیان نے کہا میں ہوں. یہ اس لیے پوچھا کہ جتنا زیادہ خاندانی اعتبار سے قریب ہوگا اتنا اندرونی حالات سے بھی زیادہ واقف ہوگا دوسروں کے مقابلے میں. تو بہرحال ابو سفیان نے جب کہا میں ہوں تو ہرقل نے ان کو آگے بٹھا کر قافلے والوں کو ساتھیوں کو پیچھے بٹھایا اور اپنے ترجمان دوباشیہ انٹرپرنٹر کے ذریعے سے قافلے والوں کو یوں کہا کہ بھائی دیکھو میں ان سے کچھ سوالات کروں گا, اگر وہ اس کا جواب دینے میں غلط کہیں بات جھوٹ کہیں تو تم بتا دینا. بہرحال ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ برسر دربار میرے ساتھیوں میں سے کوئی میں اگر غلط جواب دوں گا تو بھی میری تکذیب مجھے سب کے سامنے نہیں جھٹلائیں گے, لیکن یہ بھی ضرور کہ یہاں سے جانے کے بعد مکہ میں اس کا چرچا ہوگا. ساتھیوں میں تو کوئی وہاں تو غیروں کے سامنے تو نہیں بولے گا, لیکن گھر جا کے باتیں سے ہوگی کہ وہاں اس نے یہ جواب دیا تھا اور میری طرف جھوٹ کی نسبت ہوگی اور میں اس کو لو پسند نہیں کرتا. بہرحال سوالات ہوئے, جوابات دیے اور ان جوابات پر ہرقل نے ہر ہر جواب سے وہ نتیجہ نکالا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور صداقت ظاہر ہوتی تھی. بہرحال اس نے کہا کہ اگر تم نے جو باتیں کہی صحیح ہے تو وہ میری اس جگہ میں جہاں ہوں یروشلم یہاں کے بھی وہ کیا ہوں گے مالک ہوں گے, اور میں اگر وہاں ہوتا تو ان کے پاؤں دھو کر کے پیتا اور ان کی خدمت کرتا. بہرحال یہ باتیں اس کے بعد خط پڑا گیا. اس خط میں بھی چونکہ وہی تو انداز تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے تھا تو اس کے بھتیجے کو بہت ناگوار ہوا ہرقل کے قیصر کے. اس نے کہا یہ خط مجھے دے دو. غصے میں بھڑا ہوا کہتا نے کیوں کہا تو یہ خط کائے کو مانگتا کہ تمہارے ساتھ گستاخی کی ہے. قیصر نے کہا اگر یہ سچے نبی ہیں تو ان کو اسی طرح لکھنا چاہیے, اس لیے کہ نبی کو حق ہے وہ سب سے بہتر ہے. خیر تو بہرحال قیصر وہ علامتوں کی وجہ سے اس کو یقین تھا کہ آپ نبی آخر الزمان ہیں, لیکن چونکہ اس کو اپنی حکومت کا بھی فکر تھا, اس کو یہ ڈر تھا کہ اگر میں ایمان لے آیا تو کہیں یہ لوگ جو ہے مجھے اپنے تخت حکومت سے ہٹا نہ دیں, اس لیے جو ہے اس نے اطمینان حاصل کرنا چاہا پتا چلے. تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ اگر میں ایمان کا اظہار کروں گا تو یہ لوگ مجھے تخت پر رہنے نہیں دیں گے. تو باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا یقین ہونے کے وہ ایمان نہیں لایا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا بڑا اکرام کیا, سونے کی ایک نلکی میں حفاظت کے ساتھ اس کو رکھا اور اس نے اپنے خاندان والوں کو بتایا جب تک یہ خط ہمارے پاس حفاظت کے ساتھ عزت کے ساتھ رہے گا ہماری حکومت باقی رہے گی. تو بہرحال یہ دونوں میں فرق یہ ہوا, یہ قیصر کا معاملہ. اور تیسرا جو ہے نجاشی, یہ نجاشی جو ہے یہ عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نجاشی کے نام یہ خط بھیجا تھا. دیکھو نجاشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو ہیں, پہلے نجاشی جن کے پاس حضرات صحابہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے گئے تھے, وہ ایمان لے آئے تھے اور جب حضور کا خط پہنچایا تو انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا, اسحما ان کا نام تھا. اور جیسا پہلے بھی بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ جو چمڑے کے موزے بھیجے تھے انہوں نے بھیجے تھے. سن ہجری 9 میں ان کا انتقال ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ جنازے کی نماز بھی پڑھائی تھی. اور بزل میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول ذکر کیا ہے کہ مکہ فتح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہوا. اور یہ جو خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا جو نجاشی کے نام, یہ دوسرے نجاشی ہیں, پہلے جو ایمان لائے تھے وہ نہیں. اور یہ ایمان لائے کہ نہیں لائے تو ام اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح شمائل میں لکھا ہے ان کے ایمان لانے کا پتہ نہیں چلا یقینی طور پر. تو بہرحال یہ تین ہیں. چنانچہ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے یہ خطوط بھیجنے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے آپ کو بتلایا کہ وہ بغیر مہر کا خط قبول نہیں کرتے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی, حلقتہ فضۃ, جس کا حلقہ اس کی رنگ جو تھی وہ کیا تھی چاندی کی, وہ نقش تھی اور اس کے نگین کے اوپر آپ نے کندھا کرایا کھدوایا محمد رسول اللہ, یہ اس کا نقشہ تھا. بسم اللہ والا برکت اللہ کھانے سے پہلے کی دعا ثابت, بسم اللہ وہ برکت اللہ ہے جی. تعلق نماز میں اگر منہ سے چنے سے بڑی کوئی چیز نکلی اور اس کو پھینک دی تو نماز تو نماز فاسد نہیں ہوگی اگر نکال کر پھینک دی ہے تو, اور اگر پھینک نہیں بلکہ کھا لے کھائے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی. بھائی یہ بڑے بڑے سوالات یہاں نہیں کیے جاتے, خدا افتاح میں بھیجو. قرآن شریف بغیر وضو کے اسکرین ٹچ موبائل میں قرآن شریف بغیر وضو کے پکڑ سکتے, جس وقت اسکرین کے اوپر قرآن اوپر ہو آیا ہوا تب یہ اسکرین بھی قرآن کے حکم میں اتنی آج اتنا حصہ, اس کو بغیر وضو کے نہ پکڑے. جب نہ ہو اسکرین پر تو پکڑ سکتے ہیں, اور نہ ہو اس وقت بیت الخلاء میں بھی لے جا سکتے ہیں اسکرین, اور اسکرین پر ہونے کی صورت میں بھی اگر جیب میں بند کر کے چھپا کر کے لے جائیں تو اس کی اجازت. جمعہ کے خطبے میں عصا لینا ضروری اگر ہے تو سیدھے ہاتھ میں لینا ضروری. اب یہ مسئلہ جو ہے وہ بار بار لوگ پوچھتے رہتے ہیں, ساری زندگیاں گزر گئی ابھی بھی اس سے اوپر نہیں آئے, اور امام اپنا عمل کرتا رہے گا. حال میں برمانا مسلموں پر تھتا ظلم ماٹے فجر نہیں نماز میں, ہم نے تو اپنے یہاں کنت نازلہ شروع کرا دیا ہے, اور بھی سب جگہوں پر ساؤتھ افریقہ میں بھی پڑھ رہے ہیں لوگ, جو مظالم ہیں اس کے پیش نظر پڑھنا چاہیے. مسجد میں صفوں میں رومال رکھ کر جگہ روکنا کیسا, اگر کوئی نماز وہاں ماجی بیٹھ جائے تو اس کو, ایک تو یہ کہ ایک آدمی پہلے سے آ کر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو ضرورت پیش آئی پیشاب یا وضو کی اس لیے رومال رکھ کر کے گیا تو وہ جگہ اس کا حق ہے. ایک آدمی پہلے سے آ کے بیٹھا ہوا نہیں, رومال خالی رکھ کے گیا تھا جگہ روکنے کے لیے, تو رومال رکھنے کی وجہ سے اس کا حق ہوتا نہیں, کوئی آ کے اگر بیٹھ گیا ہو تو اس کو اٹھانا نہیں چاہیے. محمد فیصل بیمار ہے, اللہ اس کی صحت. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی اس سے حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ. وہ دیا نہیں آپ نے, پر وہ ٹھہر جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نال مبارک کا جو ہے نقشہ ہے نا, تو یہ اسی طرح یہ جو دو تسمے کہتے ہیں, یہ ادھر والا یہ دائیں طرف والا لاؤ, یہ جو ہے یہ انگوٹھے اور اس کے ساتھ والی انگلی کے بیچ میں, اور یہ بیچ والی انگلی اور اس کے بعد والی انگلی کے بیچ میں آپ رکھتے تھے. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے جوتی مبارک کا نقشہ, اسی طرح کی ہوتی تھی. اتنا ہے کہ یہ شال ذرا چار موٹا ہے, وہ اس زمانے میں تو ایک ہی جو ہے چمڑے کا ہوا کرتا تھا مطلع, باقی جو ہے انداز. یہ لے بھائی ذرا نکالو جلدی سے.